बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, सलाम अलैकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान बशीर अहमद, प्रोग्राम राह निजात के साथ हाज़िर ख़िदमत हूँ। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है और गुफ्तगू होगी आज हमारे राह निजात प्रोग्राम में ज़कात के सिलसिले में। ज़कात कहाँ पे खर्च की जा सकती है, इस हवाले से कुछ अहम उनवान आपकी खिदमत में पेश किए गए और हमारे जो यहाँ पे मेहमान हैं उन्होंने उनकी तरफ इशारा किया है कि गरीब शख्स को या गरीब माशरे को हम ज़कात के ज़रिए से मदद कर सकते हैं, इसी तरह से जो मिस्कीन हैं उनकी मदद की जा सकती है। और आज हम देखेंगे कि जो और जितने भी मवारिद हैं और जितने भी चीज़ें हैं जहाँ पे या जितने मकामात हैं जहाँ पे इस ज़कात को खर्च किया जा सकता है वो क्या हैं, इस हवाले से गुफ्तगू होगी आली जनाब मौलाना जाबिर मोहम्मदी साहब क़िबला के साथ, जो हमारे साथ अभी स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन हज़्म मामूल प्रोग्राम का आगाज़ हम एक वक्फे के बाद करेंगे।
कुरान करीम की निगाह में ज़कात इंसानों के नफूस की तहारत और उनके तज़किए नफ्स के लिए फ़र्ज की गई है, और इसी तरह इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ज़कात को गरीबों की ग़िज़ा के लिए और अमीरों की दौलत में इजाफे के लिए मुकर्रर किया गया है। इन्हीं अहदाफ के तहत हमारे फुकहा और उलमाए किराम ने भी ज़कात के मसले को बड़ी अहमियत दी है, और हर बालिग, आकिल, आज़ाद और ऐसा मालिक जो अपने माल में तसर्रुफ पर कुदरत भी रखता हो और उसका माल ज़कात के निसाब की हद तक भी पहुंच जाए तो उस पर ज़कात को वाजिब जाना है, और ज़कात के वजूब पर आयात व रिवायात से इस्तिनाद किया है।
नाज़रीन कराम, प्रोग्राम में आपका फिर से खैर मकदम है। आइए हमारा साथ दीजिए। ज़कात कहाँ पे खर्च की जा सकती है और क्या मकामात है ज़कात खर्च करने के, आली जनाब मौलाना जाबिर मोहम्मदी साहब हमारे साथ मौजूद है। क़िबला, सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम।
बहुत शुक्रिया क़िबला, काफ़ी ज़हमतें आपने उठाई और यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम आपके। हमने पिछले प्रोग्राम में आपसे काफ़ी इस्तिफादा किया और हमारे नाज़रीन को भी गुफ्तगू पसंद आई इस हवाले से कि कहाँ कहाँ पर ज़कात को खर्च करना है। दो अहम मोरिद की तरफ आपने इशारा फरमाया, गरीब और मिस्किन की तरफ, और एक सवाल वहाँ पे पूछा गया था कि क्या अगर मुआशरा गरीब हो या कोई मुल्क गरीब हो या मिस्किन मुआशरा है, मिस्किन मुल्क है, क्या वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, इस आय करीमा के मिसदाक बन सकते हैं और उनकी मदद की जा सकती है। अगर इस सवाल का मुख्तसर सा आप जवाब हमें दें, हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे और उसके बाद जो बाकी मौरिद हैं उन पर गुफ्तगू करें।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं परवरदिगार का शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये तौफीक इनायत फरमाई कि उसके अहकाम इलाहिया में से एक इंतहाई अहम हुक्म ज़कात के बारे में कुछ मारूज़ात पेश कर सकूँ, और उसके बाद आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने
आपके भी हम शुक्रगुजार
वसीला करार पाए कि ये इस्लामी अहकाम का एक इंतहाई अदना सा तालिब इल्म होने के नाते मैं नाज़रीन को कुछ आरायज़ पेश कर सकूँ। जो सवाल आपने फरमाया कि क्या जब कोई माशरा फ़क्र नादारी का शिकार हो या एक मुल्क में ये सूरत हाल हो तो उसको भी ज़कात दी जा सकती है या नहीं। जब हम आयत के अल्फाज पे दिक्कत करते हैं और तवज्जो करते हैं तो वहाँ यह है कि इन्नमस्सदकातो लिलफुकरा, फुकरा के लिए ज़कात है। और जब किसी माशरे पर यह लफ्ज़ सिद्क कर रहा है तो यकीनन उसको ज़कात दी जा सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होता कि पूरे का पूरा माशरा, अला बाज़ औक़ात कोई ख़ास हवादिस हैं उनकी वजह से एक मुश्किल का शिकार हो जाता है माशरा, वो हमारे मौजू से ख़ारिज है। लेकिन अगर बतदरीज जिस तरह आम माशरे में हम देखते हैं कि लोग फ़क्र का शिकार हो जाते हैं, मुफलसी का शिकार हो जाते हैं, तो उस वक्त جس پر یہ عنوان صدق کرے گا اس پر وہ حکم بھی آئے گا کہ اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور اس کی جو جزیات ہیں, جو اس کی تفصیلات ہیں, جو اس کے احکام ہیں تفصیل کے ساتھ, اور اس کے جو مختلف مسائل ہیں, وہ تو یقیناً فقہا نے بیان کیے ہیں. اور مزید جو جدید مسائل آج کل پیش آ رہے ہیں وہ بھی اصل سوال تو فقیہ سے ہی کیا جاتا ہے اور وہی جواب دے سکتے ہیں. ہم تو ناقل ہیں, صرف نقل کرتے ہیں ان کے فتاوی کو اور ان کی فرمائشات کو. بہرحال ایک جب ہم اس موضوع کو دیکھتے ہیں تو کوئی اس میں مشکل نظر نہیں آتی کہ اگر کسی معاشرے میں بہت زیادہ تعداد فقر کا شکار ہو یا پورا معاشرہ ہی فقر کی لپیٹ میں آ جائے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے.
بہت بہت شکریہ قبلہ. اگر اجازت دے تو وہ جو اصلی مورد تھے جو آپ نے آئے شریفہ کا سہارا لیتے ہوئے بیان فرمائے تھے کہ فقیر مسکین اور اس کے بعد آپ نے حامل کا ذکر کیا تھا.
دو مقامات زکوٰۃ کے مصرف کے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے, ناظرین کی خدمت میں عرض کیے, اور وہ تھے ایک فقیر یا جسے ہم غریب کہتے ہیں اور دوسرا مسکین. کہ عرض کیا گیا کہ مسکین کی حالت فقیر سے بھی بدتر ہے, اور صرف یہ ہے کہ فقیر جو ہے وہ زبان پہ نہیں لاتا اور ہاتھ نہیں پھیلاتا, جبکہ مسکین زبان پہ لے آتا ہے اور ہاتھ پھیلاتا ہے. اسی لیے قرآن کی آیت میں بھی ہے اور مختلف احادیث میں بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جہالت کی وجہ سے اور نہ جاننے کی وجہ سے یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو شخص فقیر ہے یہ غنی ہے, اس کے پاس مال بہت زیادہ, چونکہ وہ اظہار نہیں کرتا اور ایک آبروداری کرتا ہے, اپنی عزت کی رکھوالی کرتا ہے اور ایک اپنی اس خاص جو اس نے اپنے لیے ایک شخصیت بنائی ہوئی ہے اس سے باہر نہیں آتا, تو دیکھنے والے یوں سوچتے ہیں کہ اس کے پاس تو بہت پیسہ ہے, یہ تو بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے, جبکہ وہ گویا اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہے, فقیر ہی ہے. لیکن مسکین وہ ہے جو گویا اس خول سے اور یا اس پردے سے باہر آ گیا ہے اور ظاہر ہو گیا ہے. اب معاشرے کے لوگ جانتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ مستحق ہے, یہ نادار ہے, مفلس ہے, اس کو مدد کی ضرورت ہے. یہ تو دو پہلے موارد تھے جن کے بارے میں عرض کیا. تیسرا مقام جو زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ ہے عاملین زکوٰۃ. عاملین زکوٰۃ, دیکھیے جب ہم نے یہ طے کر لیا اور اسلام نے بیان کر دیا کہ لوگوں نے زکوٰۃ دینی ہے اور مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ زکوٰۃ دیں, تو پھر کچھ ایسے افراد ہونے چاہیے, عقل کا تقاضا یہ ہے, جو اس زکوٰۃ کو جمع کریں اور بیت المال تک پہنچائیں. جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز ہمارے اوپر واجب ہے اور ادھر سے نماز جماعت پر تاکید کی گئی ہے, تو خانہ خواہ میں ضرورت ہے ایک امام جماعت کی جو آ کر نماز جماعت کو قائم کرے اور لوگ آ کے اس کی اقتداء کریں. یعنی جب اس حکم پر عمل کیا جائے گا تو اس کے اپنے خاص لوازم ہیں, اس کے لیے ظاہر ہے ایک مکان کی ضرورت ہے جسے مسجد کہا جاتا ہے, ایک فرد کی ضرورت ہے جو مسجد کی نگہ داری کرے, ایک فرد کی ضرورت ہے جو آ کے نماز جماعت کروائے اور امام بنے, کچھ لوگ اس کے مقتدی, یہ اس کے ایک گویا لوازم ہے اس فعل کے, فعل نماز کے. اسی طرح زکوٰۃ, زکوٰۃ جب یہ واجب آ گیا مسلمانوں کی گردن پر کہ انہوں نے یہ واجب ادا کرنا ہے, اب ہر شخص ممکن ہے, دور دراز علاقوں میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں, ہر شخص کے پاس یہ سکت نہ ہو, یہ حوصلہ نہ ہو, توانائی موجود نہ ہو, مالی اتنی حیثیت نہ ہو کہ وہ زکوٰۃ کو اٹھا کے بیت المال تک پہنچائے. لہذا اس کے لیے کچھ افراد جو ہے وہ شریعت کی طرف سے اور حکومت اسلامی کی شریعت کی طرف سے اجازت ہے اور حکومت اسلامی اس پر عمل کرتی ہے, آ کر کے کچھ افراد کا تعین کرتی ہے جو آ کر زکوٰۃ کو لوگوں سے حاصل کرتے ہیں اور بیت المال تک پہنچاتے ہیں. اب انہیں کہا جاتا ہے عاملین. خود ان کی جو زندگی گزرنی ہے, چونکہ اس کام میں مشغول ہے, مصروف ہے, ان کی جو گزر بسر ہے اس کے لیے جو اخراجات ہیں وہ پھر اسی زکوٰۃ سے دیے جاتے ہیں. گویا مستحقین زکوٰۃ میں سے ایک جو مقام ہے وہ یہی عاملین ہے. یہ ایک مرحلہ. دوسرا, انہی عاملین کے بارے میں عرض کروں کہ کہیں ناظرین کے ذہن میں یہ بات نہ جائے کہ عامل ہونا شاید کوئی اچھا کام نہیں ہے, زکوٰۃ کو جمع کرنا کوئی اچھا کام نہیں ہے, پھر زکوٰۃ سے ہی کھانا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. جب ہم اسی حوالے سے احادیث ائمہ معصومین علیہم السلام کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں, توجہ کرتے ہیں, تو ہمیں اس کام کی بہت زیادہ فضیلت ملتی ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ایک وسیلہ خیر بن رہے ہیں کہ زکوٰۃ کو ادھر سے حاصل کر کے بیت المال تک پہنچاتے ہیں یا ادھر سے لے کر لوگوں مستحقین تک پہنچاتے ہیں. ان کے اس کام کو عبادت سمجھا گیا ہے, اس کام کو بہت زیادہ فضیلت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے. لہذا ناظرین کے ذہن میں کہیں یہ بات نہ جائے کہ عامل ہونا بھی کوئی کام ہے کہ انسان یہ کام کرے اور پھر اس کی بابت زکوٰۃ کی وہ فنڈ سے مثلا اپنی زندگی گزارے. یہ شاید کسی کے ذہن میں جائے کہ یہ کام درست نہیں.
بالکل اچھا کیا آپ نے,
یہ ایک بافضیلت کام ہے, اچھا کام ہے. اور کئی ایک ایسی احادیث موجود ہیں کہ حاکم اسلامی کی طرف سے جو لوگ مامور ہیں کہ یہ زکوٰۃ اکٹھا کریں اور اس کو بیت المال تک پہنچائیں, ان کا یہ کام جو ہے وہ بہت ہی بافضیلت اور اچھا کام. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے, آ کے اذان دیتا ہے, مؤذن, لوگ اس کو شاید اس کے کام کو کوئی زیادہ اہمیت کے اور زیادہ اس کی ارزش کے قائل نہیں ہیں. لیکن جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث یہ کہتی ہیں کہ اگر لوگ اس مؤذن کے کام کے اجر کو جان لیں کہ اس کا کتنا ثواب ہے, تو ہر بندہ آگے کہے میں اذان دیتا ہوں, میں مؤذن بنوں گا. اسی طرح یہ عاملین بھی ہے کہ عاملین کا خود یہ جو کام ہے یہ انتہائی مبارک کام ہے, انتہائی اچھا کام ہے, اور یہ ایک اور مورد ہے اور یہ ایک اور مقام ہے جہاں پر زکوٰۃ خرچ کر سکتی.
اگر اس مقام کے حوالے سے کوئی اور گفتگو نہ ہو تو اگلے مقام کی طرف
جی
چلتے ہیں کہ جہاں پہ جس سے آپ نے عرض کی فرمایا تھا کہ مؤلف یعنی تالف قلوب کے لیے
جی
دوسروں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے وہاں پہ زکوٰۃ خرچ کر سکتے.
جی ایک اور مقام جہاں پر زکوٰۃ جو ہے وہ خرچ کرنے کا مورد ہے اور جہاں پر زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, وہ تالیف قلوب کے لیے زکوٰۃ کو خرچ کرنا. اس کے لیے میں دو تین باتیں, اس سے پہلے کہ میں اصل اس بات کو بیان کروں عرض کروں گا کہ دیکھیے جب ہم دوسرے ادیان کا جائزہ لیتے ہیں تو بعض دین ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گرد ایک حصار بنا لیا ہے, ایک دیوار کھڑی کر دی ہے کہ جو اس کے پیروکار ہیں یہی ہیں اور اس دین کے پیروکاروں میں ہم نے اضافہ نہیں کرنا, اس دین کی نشر و اشاعت ہم نے نہیں کرنی. جیسے ہم دیکھتے ہیں دین یہود, دین یہود میں یہ چیز بڑی واضح ہے کہ جو یہودی ہیں یہی بڑھیں گے, پھلیں پھولیں گے, اور ہم نے کسی کو یہودی نہیں بنانا. یہ یہودی اس دین یہود میں یہ چیز موجود ہے. اس کے برعکس عیسائیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں بہت زیادہ تبلیغ کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے اور رجحان پایا جاتا ہے. اسلام اس طرح نہیں, اسلام دین یہود کی طرح نہیں ہے, اسلام اپنے گرد کوئی دیوار کھڑے کیے ہوئے نہیں ہے. اسلام ایک ایسا دین ہے چونکہ حق و حقیقت پر مبنی اس کی تعلیمات ہیں ایک, اور دوسرا اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کو ہر لحاظ سے دیکھ کر اس کے لیے قوانین پیش کرتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. مکمل ضابطہ حیات کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ خواہ سماجی ہوں, خواہ اقتصادی ہوں, خواہ انفرادی ہوں, خواہ آئلی زندگی سے مربوط ہیں, اس کے لیے تمام کے تمام قوانین اسلام نے وضع کیے. لہذا اسلام میں ایک جو حقیقت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں یہ ہے کہ اس کو وسعت دی جائے, زیادہ سے زیادہ اسلام کو روشناس کروایا جائے, لوگوں تک پہنچایا جائے. اب جب اسلام کو ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے, نشر و اشاعت کرنی ہے اسلام کی, تو وہاں پر ضرورت یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ہم اپنی طرف جذب کرنے کے لیے، ان کے قلوب کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے سرمایہ خرچ کریں. وہ سرمایہ جو خرچ کرنا ہے وہ زکوٰۃ سے ہم خرچ کر سکتے ہیں، کہ زکوٰۃ کا جو فنڈ ہے، جو زکوٰۃ کے مختلف اموال ہیں، ان میں سے آ کر حاکم اسلامی ان اموال میں سے کچھ مال ایسے افراد کو دے کہ جو اسلامی تعلیمات کی طرف مائل ہیں. لیکن ممکن ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر اسلام کی طرف سے طرف مائل ہونے والا اتمن فقیر ہو تب ہی اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ صرف اس میلان کی وجہ سے کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہے، اگر اس کی کچھ مدد کی جائے، اگر اس کو کچھ سرمایہ دیا جائے، تو یہ فوری اسلامی تعلیمات کو قبول کرے گا اور آ کر مشرف بے اسلام ہو جائے گا. اسلام
کیا یہ شرط ضروری ہے کہ مثلا اس میں یہ تمایل پایا جاتا ہو، وہ مائل ہو اس کے دل میں یہ،
دیکھیے جو لوگ،
یا نہیں مثلا کبھی ایسا ہے کہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کی مدد کی جائے تاکہ اسلام کے خلاف یا اسلامی معاشرے میں برائی نہ پھیلے.
دیکھیے خود اس لفظ میں کہ جو مستحق کے زکوٰۃ قرار پایا وہ ہے تالیف قلوب، یعنی دل کو جذب کرنا اپنی طرف کھینچنا، ٹھیک ہے. اسی لفظ سے ہی واضح ہے کہ ایسے افراد کو یہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ گویا ان کے اندر ایک جذبہ پایا جاتا ہے ادھر آنے کا، اور ان کو جذب کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، وہاں زکوٰۃ خرچ. ایک متمرد ہے، ایک ایسا شخص ہے جو گریزاں ہے، ہم سے دور بھاگ رہا ہے، ٹھیک ہے، نہیں آنا چاہتا ہماری طرف، ٹھیک ہے، بہت سارا سرمایہ بھی آپ خرچ کر دیجئے، اس نے اسلامی تعلیمات کے سامنے سر تسلیم خم نہیں ہونا، قبول نہیں کرنا اسلامی طرح، وہاں پر زکوٰۃ کا استحقاق نہیں رکھتا ایسا شخص. لیکن ایسے افراد کہ جہاں زکوٰۃ دے کر اور کچھ مال و منال دے کر ایک اسلامی دائرے میں کچھ لوگوں کو لایا جا سکتا ہے، وہاں پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، اور وہ زکوٰۃ کے مستحقین میں ایک مورد پھر یہ شمار ہوگا کہ تالیف قلوب کے ذریعے ہم اسلامی اصل میں یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں، گویا اسلام کی ہم نشر و اشاعت کر رہے ہیں. اس کا اسلامی نشر و اشاعت، جو اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت ہے، اس کے ذریعے کئی راستے ہیں، کئی طریقے ہیں.
صحیح.
ایک تو یہ ہے کہ اپنوں کو آشنا کرنا اسلامی تعلیمات سے، لیکن ایک یہ ہے کہ دوسروں کو ہم نے اپنی طرف جذب کرنا ہے، اور اس کا ایک مورد یہ بھی.
بہت بہت شکریہ جابر صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، بہت ہی اہم گفتگو ہو رہی ہے مولانا جابر محمدی صاحب قبلا کے ساتھ کہ زکوٰۃ کے خرچ کرنے کے مقامات کون سے ہیں. امید ہے کہ آپ کو گفتگو پسند آ رہی ہوگی. یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک، بریک کے بعد حاضر.
حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، اگر تمام مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں تو کوئی مسلمان غریب نہیں رہ سکتا. لوگ غریب، محتاج، بھوکے اور ننگے نہیں ہوتے مگر مالداروں کے گناہوں کی بدولت.
ناظرین کرام، پروگرام میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے. آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ہاں قبلہ، آپ نے یہاں پہ کچھ اہم مقامات کی طرف اشارہ کیا کہ جہاں پہ ہم زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں.
جی.
اب جو اگلا مورد سایہ کریمہ کا سہارا لیتے ہوئے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس کی وضاحت کیجیے، وہ ہے غلام.
جی.
کو آزاد کرنا کس طرح سے خرچ.
بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ میں ارقاب کے بارے میں کچھ عرض کروں، ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا، میں سمجھتا ہوں اس کی وضاحت ضروری ہے. وہ یہ کہ جب ہم تالیف قلوب کی بات کرتے ہیں یا مؤلفہ قلوب، جو ایک مقام ہے جس پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، تو کہیں ناظرین کے ذہن میں یہ نہ جائے کہ یہ اسلام کا ایک ایسا حکم ہے کہ رقم خرچ کی جاتی ہے اور لوگوں کو اپنی طرف جذب کیا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے مذاہب، بہت سارے ادیان مختلف ذرائع سے اپنے دین سے متعلق جو کتب ہیں مفت تقسیم کر کے، مختلف قسم کے ادارے بنا کر، کئی مقامات پر تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دے کر اپنی طرف جذب کیا، مختلف راستے اپنا کر یہ کام کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کے دین کو اپنائیں، یہ ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ مؤلفہ قلوب سے ہماری مراد ایسے افراد ہیں کہ جو شرک سے گریزاں ہیں، شرک سے وہ علیحدہ ہو چکے ہیں، شرک سے متنفر ہیں اور توحید کی طرف راغب
ہیں.
ٹھیک ہے، راغب ہیں لیکن توحید کے مرحلے کے بعد پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے. ان کو اسلام کی طرف لانے کے لیے یہ زکوٰۃ کا فنڈ ان پر خرچ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس طرف آئیں. اسی حوالے سے امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مؤلفہ قلوب کون ہیں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسا گروہ ہے کہ جو توحید کو اس نے گویا قبول کیا ہوا ہے، توحید قبول کر چکے ہیں لے اور شرک سے خارج، دوسری صفت ان کی. تیسری ان کی یہ ہے کہ معرفت پیغمبر گرامی اسلام حاصل نہیں کر پائے ابھی. یہ زکوٰۃ دے کر اور زکوٰۃ کا جو مصرف ہے ان پر، اس کے ذریعہ ان کو گویا حقیقی مسلمان بنایا جاتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ مسلمان سے بھی بڑھ کر ان کو ایمان کی طرف دعوت دی جاتی ہے. یہ ایک شبہ میں زائل کرنا چاہتا تھا کہ اسلام کی یہ کوئی خاص حکم ہے اور دوسرے دیان ایسا نہیں کرتے، بلکہ بہت سارے ادیان و مذاہب یہ کام کرتے ہیں اور ہر کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی متا بازار میں پیش کرے، جو اس کو پسند کرے اس کو اخذ کر لے لے لے. اسی طرح ہمیں بھی حق حاصل ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو انتہائی منطقی انداز سے، اچھے انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کریں، جو اسے قبول کرے وہ بسم اللہ اس حلقہ بگوش اسلام ہو سکتا ہے. اگلا جو مقام ہے جہاں پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے اور زکوٰۃ کے مستحقین ہیں وہ ہیں الرقاب، یعنی غلام اور کنیزیں. دیکھیے، جب صدر اسلام میں، اور ویسے یہ ایک انسانیت کا لازمہ رہا ہے کہ جہاں بھی کچھ لوگ اکٹھے زندگی گزارتے ہیں، جہاں بھی معاشرہ تشکیل پاتا ہے وہاں اختلاف کا شکار ہوتے ہیں، لوگ آپس میں ٹکراتے ہیں. صدر اسلام میں بھی ایسے مسائل پیش آئے اور جنگیں ہوئیں. پھر جنگوں کے دوران جو دشمن کے لشکر سے کچھ لوگ اسیر بن جاتے تھے، ان اسیروں کے ساتھ کس طرح کی برخورد کی جائے، اس کے بارے میں کئی راستے شریعت نے بیان کیے. ان میں سے ایک یہ تھا کہ ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا اور ان کی خواتین کو کنیزیں بنایا جاتا تھا. پھر بعد میں زکوٰۃ سے ان پر یہ مال خرچ کر کے ان کو اس غلامی سے آزاد کیا جاتا تھا. بس ایک مقام جو زکوٰۃ کے خرچ کرنے کا ہے وہ یہ تھا، غلاموں اور کنیزوں کی آزادی پر، کہ جو آج تقریباً ناپید ہے، نہیں ہے اس کا مصرف، یہ ختم ہو چکا ہے. اگلا مورد جو اس کے بعد ہے وہ
جو غارمین.
جی، غارمین ہے. غارمین دیکھیے ایسے افراد ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو قرض تلے دب گئے ہیں اور قرض کو ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتے، توان مالی ان کی اور مالی طاقت ان کی ختم ہو گئی ہے. وہاں آ کر اسلامی اگر نظام کہیں رائج ہو اور اسلامی حکمرانی ہو، بیت المال ہو، تو وہاں پر بیت المال سے ان کا قرضہ ادا کیا جاتا ہے اور زکوٰۃ کے ذریعے ان کا قرضہ ادا کیا جا سکتا ہے. آج بھی ایسے بہت سارے افراد آپ کو نظر آئیں گے کہ جو کسی وجہ سے قرض لیتے ہیں، اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے انہوں نے قرض لیا، لیکن بعد میں کسی بھی وجہ سے قرض ادا کرنے کی طاقت ان سے چھن گئی، ختم ہو گئی، اب قرض ادا نہیں کر سکتے. تو ایسے افراد کو اس معاشرے میں زندگی گزارنے کا تو حق حاصل ہے. اب اگر وہ اپنا جو نان شبینہ کے لیے انہوں نے ایک رقم جمع کر رکھی ہے یا ایک گزر بسر کے لیے جو ان کے پاس پیسہ موجود ہے، اس کو اگر قرضے میں دے دیں تو ان کی زندگی متاثر ہوگی. اس تاثیر سے بچنے کے لیے اور اس ایک المیہ سے بچنے کے لیے شریعت نے ایک راستہ رکھا کہ جو بھی مقروض ہے اور قرض ادا کرنے کی سکت اس سے ختم ہو گئی ہے، اب نہیں ادا کر سکتا، تو جو لوگ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں ان کا ایک مستحق اور ایک مصرف زکوٰۃ کا ایسے افراد ہیں جو مقروض ہیں اور قرض ادا نہیں کر پاتے. اس میں بھی البتہ یہ دیکھنے کی،
یعنی ایسے افراد کو بھی شامل ہوتا ہے جو کسی وجہ سے وہ قرض تو نہیں لیا ہے لیکن ان کا تجارت اس طرح سے چل رہا تھا، کوئی مشکل پیش آئے جس کی وجہ سے اس کا کسی شخص کا تجارت ڈوب بھی گیا، مطلب
پھر وہ اس موضوع کے تحت نہیں آئیں گے، پھر وہ فقر میں چلے جائیں گے.
صحیح صحیح،
اس موضوع کے تحت آئیں گے. یہاں چونکہ صرف مقروض کی بات ہو رہی ہے،
جو قرض لیتا ہے،
قرض لیتا ہے اور قرض ادا
نہیں کر پاتا،
اس قرض کی ادائیگی کے لیے اس زکوٰۃ سے استفادہ کیا جاتا ہے. یہاں پھر میں ایک ناظرین کے لیے وضاحت دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل بعض متمول گھرانے ہیں، ایک بہت ہی بڑے بڑے کاروباری ہیں حضرات، وہ قرض لیتے ہیں اور جان بوجھ کے ظاہر یہ کیا جاتا ہے کہ ہمارا نقصان ہو گیا، ہم قرض ادا نہیں کر سکتے. یہ ایسے لوگ ہماری بات سے بالکل خارج ہیں، ان کو یہ ہماری گفتگو شامل نہیں ہے. ایسے افراد کو ہماری گفتگو شامل ہے جو حقیقی معنوں میں قرض کے مستحق تھے، قرض انہوں نے لیا زندگی کے کسی بھی اس
خاص معقول وجہ تھی جس کے لیے،
ہاں جس کے لیے لیا مشکل حل کرنے کے لیے، اور پھر ادا نہیں کر پا سکے کسی بھی مشکل کی وجہ سے. اب جب ادا نہیں کر پا سکے تو یہاں پر حکومت اسلامی کی بھی ذمہ داری ہے، مومنین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ قرض تلے دب گیا ہے، قرض ادا نہیں کر سکتا، تو وہ آ کے داد رسی کریں اور اس کا قرضہ ادا کریں.
بہت بہت شکریہ. دو مورد رہ گئے ہیں جہاں پہ خرچ کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے آپ سے سنا فی سبیل اللہ یعنی خدا کے راستے میں، اور ابن سبیل پہ بھی کچھ روشنی.
جی میں عرض کروں انتہائی مختصر الفاظ میں، ایک تو ہے ابن سبیل. ابن سبیل کی مختصر سی وضاحت پہلے بھی میں نے دی تھی کہ ابن سبیل ایسا شخص ہے یا ایسے افراد ہیں جو سفر پہ گئے ہیں اور کسی وجہ سے ان کا سرمایہ ختم ہو گیا یا چھن گیا یا کسی بھی وجہ سے وہاں پر توہی دست ہو گئے.
صحیح.
اب وہاں پر ان کی دادرسی کی ضرورت ہے، ان پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ان
تو
کی
زکات کی ضرورت
ہے. وہاں زکات خرچ کی جا سکتی ہے. لیکن جو دوسرا مقام ہے خرچ کرنے کا وہ ہے فی سبیل اللہ. یہ فی سبیل اللہ میں اللہ کا راستہ اتنا عام راستہ ہے کہ بہت ہی اس کے ذیل میں تفصیلات بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن انتہائی اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں چند جملے صرف عرض کروں گا کہ مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کرنا اور مسلمانوں کو رفاہ فراہم کرنا، سہولیات فراہم کرنا، اس کے لیے اور ہر وہ کام جو
مسلم معاشرے کی
فلاح و بہبود کے لیے ہو، مفید ہو اور اس راستے میں ہو، اس پہ زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے.
بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور قیمتی مطالب ہمارے ناظرین کے حوالے کیے. چونکہ وقت میں گنجائش نہیں، آپ سے یہیں پہ خدا حافظ کریں گے. ناظرین کرام، آپ کے بھی شکر گزار ہے کہ آپ نے ہماری گفتگو کو سنا. امید ہے کہ آج کی گفتگو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. ہم یہیں پہ آپ سے خدا حافظ کرتے ہیں. فی امان اللہ.